इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل درس بخاری شریف کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور الحمدللہ عز و جل کئی دروس کئی ہمارے اسباق اس کے ہو چکے ہیں کتاب الایمان سے ہم احادیث طیبہ بخاری شریف کی سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی کچھ احادیث طیبہ اور ان کی تشریح سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اب جو چپٹر باندھا ہے وہ یہ باندھا ہے کہ بعض گناہ یہ بعض گناہ سے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی گناہوں کا آپس میں تقابل ہے کچھ گناہ جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ایک کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں یعنی کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے کوئی بہت ہی بڑا گناہ ہوتا ہے کوئی بالکل معمولی گناہ ہوتا ہے لیکن بہرحال گناہ گناہ ہے ہمیشہ گناہ سے بندے کو بچنا ہی ہے چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر حدیث لے کر آئے ہیں جو گفتگو آپ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کے ظلم کو نہ ملایا تو یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں یعنی اب اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کو ایمان لانے کی سعادت ملی اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کے ظلم کو یعنی کسی طرح کے گناہ کو نہ ملایا یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا تو ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے عذاب سے قیامت کی گھبراہٹ سے امن حاصل ہوگا اور انہی لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا جاتا ہے اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اصلاً بالکل بھی کوئی گناہ نہ کرے بالکل گناہ کے اندر نہ پڑے تو ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملے ایسے ہی لوگوں کو عذاب سے سلامتی ملے یہ تھوڑا مشکل کام تھا کہ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ تو ایسی خطائیں ہو ہی جاتی ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اب یہ معاملہ پیش آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان الشرک لظلم عظیم یعنی بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے اور دیگر احادیث کی روشنی میں اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کی کہ ایونا لم یظلم نفسہ کہ کون ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا خطا نہیں کرتا گناہ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں تو اب ہم کیسے بچیں گے ہمیں کیسے ہدایت ملے گی ہم کیسے امن پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا نہیں ملایا یعنی کوئی گناہ نہیں کیا اس گناہ سے مراد شرک ہے یعنی جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان پر مستقیم رہے اور ان کا ایمان سلامت رہا شرک و کفر کی گندگی کے ساتھ وہ مبتلا نہ ہوئے اس میں متلوث نہ ہوئے ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے تو ایسے لوگ امن والے اور ہدایت یافتہ ہیں یہاں پہ ہر طرح کا ظلم یعنی ہر طرح کا گناہ مراد نہیں ہے. گناہ اگر شرک کے علاوہ ہوئے ہیں تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یعنی کفر کیا جائے, لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دے گا جس کو چاہے گا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے ایمان کو شرک و کفر کی گندگی کے ساتھ نہ ملائے, وہ ایمان پر مستقیم رہے, ایمان کو سلامت رکھے, تو پھر وہ امن والا بھی ہوگا, ہدایت والا بھی ہوگا. اگر اس کو اس کے گناہوں کے سبب سزا ملی بھی تو سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اس کو سلامتی والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑی گندگی ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, اور شرک کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا, یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کسی اور کو بھی ایسا سمجھنا, یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی دوسرا بھی عبادت کے لائق ہے, یہ بھی شرک بنے گا. یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی شرک بنے گا. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے, اس کا وجود اپنی ذات سے ہے, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, وہ ہیں تو دوسرے ہیں, تو ایسی ذات کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے. تو جو یہ کام کرے گا کفر کرے گا تو وہ امن والا نہیں رہے گا, وہ ہدایت والا نہیں رہے گا, اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اگلا چپٹر جو امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں منافقت کی علامت کے اوپر. منافقت اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے باطن میں ہے اندر ہے اس کے خلاف آپ ظاہر کریں, یعنی ظاہر اور باطن یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں, اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو, تو اس کو نفاق کہا جاتا ہے, اس کو منافقت کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر کچھ نشانیاں بیان کی ہیں. اس کو جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ منافقت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو منافق ہوتا ہے وہ منافق اعتقادی ہوتا ہے, یعنی جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے, جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے, وہ دل کے اندر کچھ اور رکھتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے. عام طور پہ یہ جو منافق تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ دل کے اندر کفر رکھتے تھے اور ظاہر یہ ایمان کرتے تھے. اب ہمارے زمانے کے اندر چونکہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی, تو ہم کسی کے دل کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ وہ منافق ہے کہ جس کے اوپر کفر کا حکم لگتا ہے, جب تک کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے کوئی ایسی بات ظاہر نہ کر دے کہ جو اس کے کفر کی گواہی دیتی ہو, تو یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ ہم کسی کو کفر والا منافق نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اس کو بد عقیدہ کہا جائے گا, بد مذہب کہا جائے گا, لیکن کفر کے لیے بہرحال دلیل چاہیے ہوگی کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے, کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو اس کے کفر کے بارے میں گواہی دیتا ہے, تو پھر ایک الگ بات ہوگی کہ اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا, ورنہ اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. دوسری جو منافقت کی قسم ہے وہ منافقت عملی ہے, کہ بندہ دعویٰ کسی اور چیز کا کرے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہاں پر نشانیاں بیان کی ہیں یہ علماء کے مطابق منافق عملی کی نشانیاں ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو منافق اعتقادی ہوتے تھے ان کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی تھیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً منافق کی یہ نشانیاں بیان کی ہیں. لیکن یہاں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ منافق عملی کی بیان کی گئی ہیں. دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں. پہلی میں آپ نے تین منافقت کی علامت بیان کی, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, اور دوسری میں منافق کی چار نشانیاں بیان کی ہیں. لیکن نہ تو منافق کی تین نشانیاں یہی ہیں اور نہ ہی چار نشانیاں یہی ہیں, بلکہ یہ فقط ایک مخصوص نشانیاں بیان کی گئی ہیں. منافق کی بہت ساری نشانیاں یہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں, امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب صفت النفاق کے نام سے تحریر فرمائی ہے، جس میں آپ نے منافقین کی مختلف علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر بطور مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند نشانیاں بیان کی ہیں کہ منافق کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب نعوذ باللہ ان گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، منافقت کی ان علامتوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو اس کا پھر عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ منافق عملی سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق اعتقادی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ان برائیوں کو چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ آئیے وہ کیا احادیث طیبہ ہیں، ان کو ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منافق کی تین علامتیں ہیں، نمبر ایک، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، نمبر دو، جب وعدہ کرے تو وعدے کی مخالفت کرے، وعدہ خلافی کرے، نمبر تین، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ پہلی بات کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جب بھی گفتگو کرے تو اس میں جھوٹ سے کام لے۔ جھوٹ کا مطلب یعنی خلاف واقع بات کرے کہ حقیقت کچھ ہو اور ظاہر کچھ کرے، بتائے کچھ۔ یعنی یہ بہت بڑا عیب ہے کہ بندہ جس سے گفتگو کر رہا ہے وہ اسے سچا سمجھ رہا ہے، اس کی بات کو حقیقت سمجھ رہا ہے، اور یہ سامنے والے سے ایسی بات کر رہا ہے کہ جو حقیقت کے خلاف ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسی نحوست اور ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مذہب ہو، دین اسلام تو دین فطرت ہے، کوئی مذہب ہو، ہر مذہب کے اندر جھوٹ کو برا ہی سمجھا گیا ہے، جھوٹ کو کہیں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ حتیٰ کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹا ہے۔ بہرحال اب جو ہمارا دور ہے یہ جھوٹ کی کثرت کا دور ہے، لوگ اس کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے منہ سے خود بخود جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے، کوئی گفتگو وہ کرتے ہیں تو بات خلاف واقع کر جاتے ہیں، پھر خود ہی خیال آتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا، حالانکہ وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر ان کو جھوٹ بولنے کی، یعنی ایک تو جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کہ کسی کو دنیا بھی غرض ہوتی ہے، وہ بھی غلط ہے، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی باطل ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو ایسی باتوں کا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس میں نہ ان کا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، بس ان کی عادت چونکہ بن چکی ہوتی ہے تو اس لیے ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں یہ نکل جاتی ہیں۔ جھوٹ اتنی کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بندہ اس حدیث پاک کے مطابق بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی اور برائی ہے کہ لوگ مذاق میں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی یہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوا کرتی۔ دوسری بات کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یعنی وعدہ خلافی کرے۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ وعدہ خلافی کہتے کس کو ہیں۔ وعدہ خلافی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کسی چیز کا کسی سے وعدہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا، مثال کے طور پر میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا، آپ کو فلاں وقت فلاں چیز میں پہنچا دوں گا، آپ یہ چیز مجھے دے دیں، میں فلاں وقت میں آپ کو یہ چیز لوٹا دوں گا۔ یہ وعدہ کرتا ہے اس سے کہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، لیکن وعدہ کرتے ہوئے اس کے دل میں اس بات کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے، یہ چیز مجھے ایک مرتبہ دے دے، میں نے اس کو ستانا ہے اور اتنے عرصے میں اس کو واپس نہیں کرنا، تو اس کو وعدہ خلافی کہا جاتا ہے۔ یعنی بات کرتے وقت، وعدہ کرتے وقت بندہ اس بات کا دل میں ارادہ کیے بیٹھا ہو کہ میں نے اس کے برخلاف ہی کرنا ہے، تو اس کو وعدہ خلافی یہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، بات کرتے ہوئے، وعدہ کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر پختہ ارادہ تھا کہ میں نے ایسا ہی کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ مجھے اپنی کتاب دے دیں، میں آپ کو ایک ہفتے کے بعد یہ واپس کر دوں گا، اور دل میں یہ نیت بھی ہے کہ میں نے یہ کتاب اس کو ایک ہفتے کے بعد واپس کر دینی ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک ہفتے کے بعد یہ بیمار ہو گیا، ایک ہفتے کے بعد یعنی اس کا وہ کام پورا نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ اسے نہیں پہنچا پایا، تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہتے، لیکن دل میں ارادہ ہے اور پھر اس کے بعد جب وقت آیا پورا کرنے کا تو اس کو پورا نہ کرنا پھر بھی برا ہے۔ دل میں ارادہ تھا کہ میں نے ایک ہفتے کے اندر اس کو واپس کر دینا ہے، پھر اس کے بعد نیت تبدیل ہو گئی کہ نہیں جی ایک ہفتے نہیں 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد واپس کروں گا، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں، جس بات کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے حالات آپ پڑھیں، کمال کے ان کے وعدے پورے کرنے ہوتے تھے کہ کئی کئی دن تک ان لوگوں نے جن سے وعدہ کیا ان کا اس جگہ پر انتظار کیا کہ جہاں پر کھڑے رہنے کا بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کریں گے، تو اپنی حاجتوں کے علاوہ اس وقت میں آ کر اس شخص کا انتظار کیا کہ وعدہ جو کیا ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو لہذا جب بھی وعدہ کریں تو اس دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور بلا اجازت شرعی ایسا نہ ہو کہ اس کے آپ خلاف چلیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، کوئی چیز اس کے پاس رکھوائی گئی تو اب اس نے اس میں خیانت کر لی، یہی حدیث پاک کا ظاہر معنی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس رقم رکھوائی گئی کہ بھئی یہ رقم آپ رکھ لیں امانت کے طور پر، ہم اتنے عرصے کے بعد آپ سے لے لیں گے، جب اس کے پاس وہ رکھی گئی کہ امانت تو وہ اس نے ضائع کر دی، وہ اس نے استعمال کر لی، اب بعد میں جب وہ لینے آئے تو یہ مکر گیا یا ٹال مٹول اس نے کرنا شروع کر دی، تو اس کو امانت میں خیانت کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں کی تینوں جو نشانیاں ہیں وہ منافقت کی نشانیاں ہیں، جس کے اندر یہ نشانی پائی جائے گی تو اس کو ہم اپنے طور پہ منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو خود غور کرنا ہوگا کہ اس کے اندر نفاق کی منافقت کی یہ علامت پائی جاتی ہے، اور منافقت یہ بہت ہی برا عمل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر اس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اگلی حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، یعنی چار باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ پکا خالص منافق ہوگا، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، اور جس میں ان چاروں نشانیوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی منافقت کی ایک نشانی پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس بات کو بھی چھوڑ دے۔ یعنی چاروں کی چاروں باتیں پائی جاتی ہیں تو پکا منافق ہے، خالص منافق ہے، اور ایک بات پائی جاتی ہے تو نفاق کی کوئی نہ کوئی بات تو اس کے اندر موجود ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دے جب تک یہ نفاق کی علامت اس کے اندر باقی رہے گی۔ وہ چار علامتیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیان فرماتے ہیں، اذا تمینا خانا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، واذا حدث کذبا، جب کسی سے گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدرا، جب کسی سے معاہدہ کرے تو اس میں دھوکہ دہی کرے۔ کسی سے معاہدہ کر لیا، جیسے دو قبیلوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے، لیکن جیسے یہ معاہدہ پورا ہوا اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دہی سے کام لے کر ان پر شب خون مارا اور ان سے قتل و غارت گری کی تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کہلاتی ہے۔ کسی سے معاہدہ کیا کہ ہم کاروباری معاملات اس طریقے سے چلائیں گے، لیکن اس میں دھوکہ دہی سے کام لیا، اس میں غدر سے کام لیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ بھی منافقت کی علامتوں میں سے ہے۔ ہمارے دین اسلام میں ایک مومن سے، ایک مسلمان سے تو معاہدے کی خلاف ورزی سے منع ہی کیا گیا ہے, غدر سے منع ہی کیا گیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ خلاف غدر نہیں کر سکتا, دھوکہ دہی نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کافر کو دھوکہ دیں اور دھوکہ دے کر اس سے کسی طرح کی منفیت حاصل کریں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ دھوکہ دہی کے ذریعے اور غلط طریقے سے دوسرے ملکوں کے اندر, کفار کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں, کام کاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طریقے سے دھوکہ دے کر ان کے ملکوں میں پہنچیں کہ کافر ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دھوکہ دینا درست ہو جائے گا. دھوکہ دینے کی بہرحال کفار کو بھی اجازت نہیں ہے, غدر کرنے کی ان کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے. چوتھی بات فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو یہ گالی دیتا ہے. منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب جھگڑا ہوگا تو اس وقت سامنے والے کو گالی دے گا. اب آپ اندازہ لگائیں, باقی تین باتیں تو پیچھے ان میں سے دو تو گزر چکی ہیں, تیسرے کی بھی میں نے وضاحت کر دی. یہ والی بات, چوتھی بات, یہ کتنی اہم بات ہے کہ جب جھگڑا ہو تو اس وقت گالی دے. گالی کا مطلب ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے سامنے والے کی عزت کے اندر کمی واقع ہو, نقص واقع ہو, یعنی اس کی عزت کے اندر کمی لائی جائے, ایسے الفاظ اس کے بارے میں کہنا یہ گالی کہلاتا ہے. اب گالی کبھی تو فحش ہوتی, گندی گالی ہوتی ہے جس میں ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے, کبھی جو گالی ہوتی ہے وہ فحش نہیں ہوتی, ہوتی گالی ہی ہے, وہ گندی گالی نہ ہو لیکن گالی ہی اس کو کہا جاتا ہے. الفاظ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی عزت کم ہو جائے, اس کی عزت کے اندر کمی واقع ہو, اس کی بے عزتی ہو, تو ایسی چیز کو بھی اصطلاح کے اندر گالی کہا جاتا ہے. یہاں جو غور طلب بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان میں, بہت زیادہ غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے اس وقت گالی دیتا ہے. عام طور پر جب بندہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا, اس کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے, اس غصے کی حالت میں وہ گالی دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقت قرار دیا, اس کو نفاق قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب جھگڑتا ہے تو جھگڑے کے وقت عمومی طور پر اس کے منہ سے وہی کچھ نکلتا ہے جس کی اس کو عادت ہوتی ہے, جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. عام طور پہ جھگڑے کی حالت میں وہ قابو میں نہیں رہتا, برداشت نہیں کر سکتا, تو جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. تو ہر برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر چھلکتا ہے, وہی باہر نکلتا ہے. دل کے اندر اچھائی ہوگی, باطن اچھا ہوگا, تو چاہے کسی بھی کیفیت کے اندر بندہ ہو اس کے دل سے وہی باتیں نکلیں گی کہ جو اچھی ہوں گی, اور اگر برا ہوگا تو کسی بھی کیفیت میں ہوگا بندہ اس برائی کو اپنے دل سے, اپنے زبان سے باہر نکالے گا. تو اس لیے جب جھگڑا ہو تو اس وقت گالی دے, اس کو نفاق کی علامت قرار دیا. لیکن افسوس اگر ہم غور کریں تو آج ہمارے دور میں جھگڑے کے وقت گالی دینا تو ایک الگ ہی معاملہ ہے. ہمارے یہاں تو گالیاں گویا کہ ملاقات کے وقت جس طرح مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ سلام کرنا ہے, دعا دینی ہے, ایک بڑی تعداد ہے کہ جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کے منہ پر گالی آتی ہے. وہ گفتگو کریں گے تو گفتگو کرتے کرتے ایسے گالیاں بکرے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جائیں. بلا تکلف وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ گالی دے کے جا چکے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال میں, آپ کی صفات میں, آپ کی سیرت میں یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو فاحش تھے نہ ہی متفاحش تھے, یعنی نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قصدن جان بوجھ کر تکلف کے ساتھ کوئی بری بات کرتے تھے اور نہ ہی بلا تکلف آپ سے کوئی بری بات نکلا کرتی تھی. ہمیشہ ستھری اور صاف گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی قابل غور ہے کہ جب جھگڑے کے وقت کوئی گالی بکے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ منافقت کی علامت ہے، تو جو جھگڑے کے بغیر گالیاں بکتا ہوگی کتنا بڑا اور کبھی گناہ ہوگا۔ حدیث پاک میں بخاری شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا اس کو فسق قرار دیا گیا کہ ایسا بندہ یہ حد سے نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی حد سے وہ باہر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کی حد سے وہ باہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کی ان تمام علامتوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بطور مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند نشانیاں بیان کی ہیں، اور بھی بہت ساری نشانیاں یہ مختلف مقامات پر قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اگلا چیپٹر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یعنی لیلۃ القدر میں قیام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو بندہ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان کی لذت و حلاوت اور چاشنی اسے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو بندہ لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر مشہور و معروف ہمارے درمیان یہ لفظ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس رات عبادت کرنا یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے کہ ہزار مہینے بندہ عبادت کرے گا، اگر اس ایک رات میں اس کو عبادت کی سعادت مل جاتی ہے تو ان ہزار مہینوں کی عبادت سے یہ بہتر ہوگا۔ لیلۃ القدر، قدر کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ قدر، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی قدر کی جاتی ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی اہمیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت والی رات، قدر والی رات، ویلیو والی رات، یہ رات کہلاتی ہے، عزت والی رات۔ یہ ایک تو معنی یہ ہے کہ قدر سے نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس رات عبادت کرتا ہے تو اس رات کی عبادت کی اہمیت، اس کی ویلیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جبکہ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقدار سے نکلا ہے، مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ بنے گا، جیسے قدر، قدر کا مطلب یہ تعداد، تو اب یہ معنی بنے گا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے وہ عام راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، یعنی ایک عام شخص بھی جو دیگر راتوں کے اندر عبادت نہیں کرتا، جو دیگر راتوں میں بہت کم عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر کا جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ اس رات کو زیادہ عبادت کرتا ہے، تو چونکہ اس رات عبادت زیادہ کی جاتی ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آگے بھی اس پر گفتگو آتی ہے، وہاں انشاءاللہ مزید اس پر کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام بخاری آگے فرماتے ہیں کہ باب الجہاد من الایمان، جہاد بھی ایمان میں سے ہے، یعنی اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریت لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا ضامن ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر نکلے، اب اللہ کی راہ میں جب نکلے تو کیوں نکلے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ کے اندر نکالنے والا یعنی جہاد کے لیے نکالنے والا اللہ پر ایمان لانا ہو، یعنی اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ راہ جہاد کے اندر، راہ خدا کے اندر نکلا ہے، اور رسولوں کی، میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکلا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنا، اس نے اسے اللہ کی راہ کے اندر جہاد پر نکالا ہے۔ کس بات کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس کو کیا عطا فرمائے گا، کیا ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا اس کو ملے گا؟ فرمایا کہ یا تو میں اس کو جب لوٹاؤں گا، یعنی وہ اگر زندہ واپس آیا، جب میں اس کو لوٹاؤں گا تو اس صورت میں اس کو اجر ملے گا یا اس کو غنیمت ملے گی۔ یعنی جس نیت سے وہ گیا ہوگا، اگر اچھی نیت کے ساتھ گیا ہوگا تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر وہ دنیا کے حصول کے لیے گیا ہوگا تو پھر غنیمت ملے گی، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گیا ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا، اور اگر غنیمت ملی تو یہ اس کے لیے دنیا بھی فائدہ الگ ملے گا۔ یعنی دونوں چیزیں اس کو اچھی نیت کی وجہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں، یا پھر اگر وہ شہید ہو گیا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں کسی بھی غزوے سے پیچھے نہ رہتا، سریہ سے پیچھے نہ رہتا۔ ایک غزوہ ہوتا ہے، غزوے سے مراد وہ جنگ کے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو، اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے شرکت نہ کی ہو بلکہ کسی اور کو اس کا امیر بنا کر، امیر لشکر بنا کر اسے بھیجا ہو، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا کہ یہ فرض عین ہر ایک پر ہو جاتا تو میں کسی بھی سریہ سے پیچھے نہ رہتا، ہر غزوے کے اندر میں شرکت کرتا، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ کے اندر شہید کیا جاؤں، پھر اس کے بعد زندہ کیا جاؤں، پھر اس کے بعد شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی اس میں جو لذت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر شہادت کی، وہ بار بار ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں جو رضا ہے وہ بار بار اس طرح سے حاصل ہونی چاہیے۔ اگلا چیپٹر امام بخاری جو لے کر آئے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں نفلی قیام کرنا، یعنی بندہ رمضان میں جس طرح فرائض ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اسی طرح رمضان کی رات میں نفلی قیام کرنا۔ اس کے دو معنی ہیں نفلی قیام سے مراد، ایک تو اس سے مراد جو تراویح کی سنت موقعہ ہے وہ، کیونکہ اصطلاح شریعت کے اندر جو فرضوں کے علاوہ دیگر نمازیں ہوتی ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی بسا اوقات نفل بول دیتے ہیں، چاہے وہ سنت موقعہ ہی ہو لیکن اس کا حکم یہ سنت موقعہ ہی کا رہتا ہے۔ لہذا یہاں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سنت موقعہ تراویح ادا کرنا، کہ رات میں اٹھ کر یا رات میں سونے سے پہلے بندہ تراویح ادا کرے، اور ایک نفلی قیام کہ بندہ رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرے۔ پہلے حدیث مبارکہ سن لیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ قیام کرے یعنی تراوی پڑھے، یا پھر رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر رات کا قیام اس سے مراد نفلی نماز دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم بندہ دو رکعتیں نفل کی ادا کر لے، تو بھی اس صورت میں رات کا قیام یہ شمار ہو جاتا ہے۔ جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رات کے اکثر حصے میں عبادت کرتا رہے تو اس کو رات کا قیام یہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی دو رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیام اللیل کا، رات میں قیام کرنے کا ثواب یہ عطا فرمائے گا۔ اگلا جو باب ہے امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ ہے، رمضان میں نیکی کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنا، یہ بھی ایمان سے، یعنی اس سے بھی ایمان مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تین احادیث میں یہ دو شرطیں بیان کی گئی ہیں، ایمان اور احتساب۔ ایمان لے کر آئے، یعنی جو بندہ ایمان والا ہے اسی کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر ہوگا، یعنی یہ عمل وہ ہوگا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جزا عطا فرمائے گا۔ جنت کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کی شرط اول ایمان ہے۔ باقی دنیا کے اندر اگر کوئی اچھے اور نیک کام کر رہا ہے، اچھائی والے کام وہ کر رہا ہے، بھلائی والے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس نے ایمان لے کر نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دے گا، یا اگر نہ بھی دے تو جو اس نے بھلائی کا کام کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے، اور جو نعمتیں اور جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہی وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ بھلائی والے کام کرتا ہے تو بھی اس کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھلائی کی وجہ سے آخرت میں اس کو جنت عطا کرے۔ اگر کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پچھلی نعمتوں کا بھی وہ بدل نہیں دے سکتا۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسم کی صورت میں عطا کی ہیں، اس کو ذہانت کی صورت میں عطا کی ہیں، صلاحیتوں کی صورت میں عطا کی ہیں، تو دنیا کے اندر چاہے کتنی بھلائی وہ کر لے، وہ پچھلی نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ چاہے جائے کہ ہم یہ بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھلائیوں کی وجہ سے اس کو آخرت میں بھی بدلہ دے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہی نہیں، مسلمان کے لیے بھی یہ لازم نہیں ہے۔ وہ اس کی رحمت ہے، اس کی مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ البتہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا اور اچھے عمل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ لہذا اگر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ بندہ دنیا سے جائے گا تو اس کی اچھائیاں اس کو آخرت کے اندر فائدہ دیں گی، ورنہ اگر دنیا کے اندر وہ اچھائی کرے گا بھی تو قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کو ہم ہبا ام منصورہ کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے جو بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے، قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پہ فرما دیا گیا ہے کہ جنت کی پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے، ایمان لے کر آئے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو آخرت کے اندر نیکیاں فائدہ دیں گی، ورنہ آخرت میں کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی، کوئی بھلائی فائدہ نہیں دے گی۔ دوسری بات، وہ احتسابن، ایماندار ہے، ایمان لے کر آیا ہے، لیکن اچھائی کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں واہ واہ، لوگوں کے دلوں کے اندر مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے اور لوگوں سے واہ واہ کو طلب کرنا ہے، تو ایسے کے اوپر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کی نیکی، کسی طرح کا بدلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ تو چاہے وہ لیلۃ القدر کے اندر قیام ہو، یا اس کے علاوہ رمضان کی راتوں میں قیام ہو، چاہے رمضان کا روزہ ہو، اس کے ذریعے سے جو پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں شرط یہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ کہ بندہ نیکی کی نیت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جو اعمال ہیں جس میں پچھلے گناہوں کے بخشے جانے کی بشارت یہ دی گئی ہے، تو اس سے مراد عمومی طور پر یہ صغیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ صرف اور صرف توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، یا بعض مخصوص اعمال ہیں جن کے بارے میں حدیثوں کے اندر آیا کہ اس کے ذریعے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی کافر تھا، ایمان لے آیا، تو پچھلے کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، یعنی حج کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بندہ جنازے کو 40 قدم لے کے چلتا ہے، تو اس پر 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کنکریاں مارتا ہے، تو ان کنکریوں کے بدلے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی حدیثیں گزری ہیں ان میں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ جو کبیرہ ہی ہیں، تو اس حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے کبیرہ گناہوں میں تخفیف فرمائے گا، اس میں بھی کمی فرما دے گا۔ اور اگر کسی نے، کسی کے گناہ ہی نہیں ہیں، وہ نیک پارسا ہے، صغیرہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اب یہ نیکی کے کام کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ تو اس پر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا، اس کو اس کے بدلے اجر عطا فرمائے گا۔ اگلا چیپٹر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باب الدین یسر وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیت والسمحت۔ باب جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ دین یہ آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہے کہ جو باطل سے ہٹ کر ہو، باطل سے جدا ہو اور آسان ہو۔ دین اسلام آسان ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اچھا اور پسندیدہ دین ہے بھی وہی کہ جو باطل سے ہٹ کر ہو، جس کے اندر باطل باتیں نہ پائی جاتی ہوں اور آسان ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باطل باتوں کے ذریعے کسی چیز کو کہیں کہ بھائی اس کے اندر آسانی ہے۔ دین وہ ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ جس میں بدکاری کی اجازت ہو، جس میں شراب پینے کی اجازت ہو، جس میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو، جس میں کسی کے مال کھانے کی اجازت ہو، تو یہ نہیں، بلکہ اس کے اندر باطل سے ہٹ کر بات ہونی چاہیے، حق والی بات ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آسانی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ حدیث مبارکہ پہلے سماعت فرما لیں، اس کے بعد ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تشریح سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، ولن یشاد ھذا الدین احد الا غلبہ، یعنی کوئی شخص بھی اس دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرے گا مگر یہ کہ یہ دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ فسددوا وقاربوا، لہذا درستی اختیار کرو اور درستی کی راہ کے پاس پاس رہو۔ وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، یعنی لوگوں کو خوشخبریاں دو، اور صبح کے وقت سے، شام کے وقت سے، اور رات کے آخری پہر میں چلنے سے مدد حاصل کرو۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دین آسان ہے، کوئی بھی اس دین کے اوپر غالب آنے کی کوشش نہیں کرے گا مگر یہ کہ یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا درس کے اندر کہ ایک چیز ہے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان کو کرنا، جن کے کرنے کا شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نے وہ کام بجا لانے ہیں، ہمارے لیے یہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ بندہ اپنے اوپر ایسے نفلی کاموں کو مسلط کرے، ایسے نفلی کام اپنے اوپر لے لے کہ جس کو نبھانا، ہمیشہ نبھانا اس کے لیے مشکل ہو، کچھ عرصہ کرنے کے بعد وہ اسے چھوڑ دے، اس کو نبھا نہ سکے۔ مثلا نیت کر لی کہ میں نے ہمیشہ روزے رکھنے ہیں، ہمیشہ روزے رکھنے ہیں، یا میں ہر مہینے 15 روزے رکھوں گا، یا میں ہر مہینے 20 روزے رکھوں گا، یا ہر ہفتے کے میں 3 روزے رکھوں گا۔ یہ اس نے شروع کر دیا کام کرنا، لیکن 2 مہینہ کیا، 3 مہینہ کیا، 1 سال کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو اپنے اوپر ایسے کام کو لے لینا کہ جس کام کے کرنے کی اس کے اندر ہمیشہ سکت نہ ہو، ایسے کام اپنے اوپر لے گا، اپنے اوپر ایسے کام ڈال لے گا کہ جو وہ نہیں کر سکے گا، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ ایسے کام کریں کہ جس کو بندہ ہمیشہ نبھا سکے، جس پر ہمیشہ بندہ چل سکے۔ فرمایا فسددوا وقاربوا، درستی کے پاس رہو، درستی اختیار کرو، نہیں ایسی راہ اختیار کرو کہ جو درست راہ ہے اور اس کے قریب قریب رہو۔ ایسے کام اپنے اوپر نہ لے لو کہ اس درستی کی راہ سے ہٹ جاؤ کہ یہ میں نے کہاں اپنے اوپر لے لیا، کہاں مشکل کے اندر میں پڑ گیا کہ میں ساری رات نوافل پڑھوں گا، ساری رات جو ہے وہ قرآن پاک پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد اتنی سکت نہیں تھی، عادت ہی نہیں تھی، اور پتا تھا کہ کر بھی نہیں پاؤں گا، کچھ عرصے کے بعد چھوٹ جائے گا، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ ہاں، جو اس کی سکت رکھتا ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جس کے اندر استقامت کا مادہ پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ کام کر سکتا ہے، تو کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دونوں باتیں ملتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ نے منع فرما دیا کہ وہ ہمیشہ روزے نہ رکھیں، جیسے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ ہمیشہ روزے نہ رکھیں، کہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے. اور واقعی ایسا ہوا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصت کو قبول کر لیتا، کیونکہ اب بڑھاپے میں آ کے جو نیک عمل میں پہلے کرتا تھا وہ کرنا مشکل ہو گیا، لیکن جس کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے اب اس کو چھوڑنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو مستقل نہیں کر پا رہے تھے، مشکل ہو رہی تھی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت و وصیت یاد آئی. جبکہ بعض کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزے رکھنے کی اجازت دی، اس لیے کہ ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی قوت دیکھی تھی کہ یہ ہمیشہ یہ عمل کر سکیں گے، اس لیے اجازت دی گئی. تو جس کے اندر استقامت کا مادہ ہو کہ وہ نیکی والا کام ہمیشہ کر سکتا ہے اور اس میں تکلف نہیں پڑتا، پریشانی کے اندر نہیں آتا، دل اس کا اس سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اپنے دیگر کاموں کے ساتھ یہ والا نیکی کا کام ہمیشہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کو کرنا چاہیے. یعنی دونوں طرف کی راہ کو پیش نظر رکھیں. بعض لوگ جو ہے وہ اصلاً کوئی کام کرتے ہی نہیں، نیکی کا کام ہی نہیں کریں گے، بس جو ان کے اوپر مقرر ہے وہ کر لیا، اس کے بعد چھوڑ دیا. تو اگرچہ کہ ان کے اوپر دیگر چیزیں لازم نہیں ہیں، لیکن یہ نیکی کے کام، نفلی کام کرتے رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ بہت زیادہ اس کو فائدہ دیں گے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اختیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی کہ بندہ اگر مسلسل چلتا رہے، مسلسل چلتا رہے، اتنا چلے چلے کہ منزل تک اس نے پہنچنا ہے، مثال کے طور پر ایک ہفتے کی راہ ہے، ایک ہفتے کا سفر ہے، اب وہ مسلسل ایک ہفتے تک چلتا رہے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہ ایک ہفتے مسلسل چلے گا، یہ نیت کر لے کہ میں نے مسلسل ایک ہفتے تک چلنا ہے، مثال کے طور پہ کراچی سے لاہور کا راستہ ہے، اب اگر یہ مثال دے رہا ہوں کہ پیدل جاتا ہے تو ایک ہفتے میں لاہور تک پہنچتا ہے، تو اب اگر یہ کھائے پیے بغیر، آرام کیے بغیر مسلسل کراچی سے لاہور کی طرف سفر اختیار کرنا شروع کرے تو یہ حیدرآباد میں جا کے گر پڑے گا. حیدرآباد سے سکھر جا گیا تو وہاں گر پڑے گا، اس سے زیادہ اس میں چلنے کی سکت نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ تھوڑا سا چلے، آرام کرے، دو گھنٹے تین گھنٹے چلا آرام کیا، چار گھنٹے پانچ گھنٹے چلا آرام کیا، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ چلا کچھ آرام کیا، تو یوں آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. یہ گاڑی میں آپ مثال لے لیں کہ گاڑی چلاتا ہوا بندہ جائے، ایک ساتھ گاڑی تیزی کے ساتھ چلاتا ہوا جائے گا تو گاڑی گرم ہو جائے گی اور پھر وہ ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر جائے گا. لیکن اگر وہ رکتا ہوا جائے گا، گاڑی کو ٹھنڈا کرتا ہوا جائے گا، تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اگرچہ کہ وہ سات کی جگہ آٹھ دن میں پہنچے گا، لیکن پہلی صورت کے اندر وہ بیس دن میں بھی نہیں پہنچ پائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کچھ وقت یہ صبح کے وقت چلو، کچھ وقت شام کے وقت چلو، اور کچھ رات کے آخری پہر کے اندر چلو. یعنی اگر مسافر یہ طریقہ کار اختیار کرے گا تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. اسی طرح بندہ نیکی کے کام تھوڑے 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 کر کے کرتا رہے گا تو اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ جائے گا. اگر ایک ساتھ بہت سارے کام کرنا شروع کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر استقامت نہ ملے تو یہ مشکل کے اندر پڑ جائے گا. لیکن پھر میں دوبارہ وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ میری اس بات کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے، یا ان احادیث کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے، ہر ایک کو اپنی استطاعت اور اپنی قوت کے مطابق حصہ لینا چاہیے. بعض نیکی کے کام وہ ہوتے ہیں کہ جو وقتی ہی ہوتے ہیں، تو وہ تو وقتی ہی طور پر ہم نے کرنے ہیں، اور بعض وہ کام ہوتے ہیں کہ جنہوں ہمیشہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی استطاعت اور اپنی قوت کے مطابق بندہ جتنا کر سکتا ہے اسے لازمی طور پر لینا چاہیے کہ کل بروز قیامت کی نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت کی نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کچھ کالز کو شامل سلسلہ کریں گے. جی
مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ وہ بخاری شریف کے مصنف صاحب کے بارے میں مختصر تعارف بتا دیں.
میں نے شروع میں ابتدا کا جو ہمارا درس تھا اس میں تفصیل عرض کی تھی. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ تقریباً چار دن یہ فیس بک پر لائیو ہوتا ہے، مدنی چینل کے پیج پر چار دن اس پر ہوتا ہے، اور دو دن ہمارا جو ہے یہ مدنی چینل پر لائیو ہو رہا ہے، یعنی پیر اور جمعرات کو درس بخاری جو ہے وہ مدنی چینل پر لائیو ہے، باقی چار دن جو درس بخاری ہے وہ فیس بک مدنی چینل کے پیج کے اوپر لائیو ہے. تو شروع میں نے امام بخاری کا مختصر تعارف عرض کیا تھا. ان کا نام محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ البخاری ہے، یہ بخارا کے رہنے والے تھے، سن 194 کے اندر پیدا ہوئے تھے، سن 256 میں آپ کا انتقال ہوا، کئی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا بخاری شریف کا نام ہے، ہمارے یہاں عام طور پر اس کو صحیح بخاری شریف کہتے ہیں یا بخاری شریف کہتے ہیں، ورنہ اس کا پورا نام یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، یہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے اور قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح حدیثوں کے اوپر مشتمل کتاب ان کی یہ کتاب کہلاتی ہے۔ جی
جی صاحب، سے میرا سوال ہے کہ اگر کسی میں منافق کی نشانیاں دیکھی جائیں تو اس کو منافق کہا جا سکتا ہے؟
یہ میں نے عرض کر دیا کہ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہاں اس کو خود دیکھنا ہوگا کہ یہ جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اس میں سے کوئی منافقت کی علامت اس کے اندر تو نہیں پائی جا رہی، اور پھر اس کو ڈرنا ہوگا اور اسے چھوڑنا ہوگا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو بندے کو آہستہ آہستہ نفاق اعتقادی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور بندہ نعوذ باللہ پھر اس کے بعد اعتقاد کی خرابی کے اندر پڑتا ہے، اور پھر جب اعتقاد کی خرابی کے اندر پڑتا ہے تو بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ہم بہرحال کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، تو ہم اس کے اوپر منافق کا حکم نہیں لگائیں گے، البتہ منافقت کی نشانی اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو خود اس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔
میں تو ساپر شہر سے رحیم برشد صاحب یاد کر رہا ہوں، یہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ برائے کرم اگر ایسا ہو جائے کہ آپ بخاری شریف کی باقاعدہ کوئی شرح لکھیں تو یہ بہت بہت عظیم ثواب ہوگا اور امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہوگی۔
ویسے تو الحمدللہ علماء اہل سنت نے ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے بخاری شریف کی شروحات اردو میں بھی لکھی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی یہ ایک پورا پلان ہے المدینہ العلمیہ کے ساتھ مل کر، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا پورا اسٹرکچر تیار ہے اور اس پر مختصر کام شروع بھی ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس حوالے سے خوشخبری ہوگی اور اللہ نے چاہا تو اس کی شرح یہ لکھی جائے گی، لیکن تب تک ہوتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
صدقہ کس کس پر جائز ہے، کن کو دینا چاہیے اور کس کو لینا چاہیے؟ یتیم جو کام بھی کر سکتا ہو وہ صدقہ لے سکتا ہے؟
صدقہ دو طرح ہوتا ہے، ایک صدقہ یہ نفلی ہوتا ہے اور دوسرا صدقہ یہ واجبی ہوتا ہے۔ واجبی صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، منت کسی چیز کی مانی ہے، ایسی چیز کو صدقہ واجبہ بولا جاتا ہے۔ یہ تو جو شرعی فقیر ہوتے ہیں یعنی جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، مسکین ہوتے ہیں، ایسوں کو ہی صدقہ جو واجبہ ہوتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا نفلی صدقہ ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے وہ نہیں دے رہا، صدقہ فطر کی رقم کسی کو نہیں دے رہا، وہ ایک الگ ادا کرتا ہے، بلکہ وہ ویسے ہی اپنی جان کا صدقہ نکال رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ کے اندر کچھ نکال رہا ہے، تو یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے، یہ آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر آپ صدقہ دیں، جیسے مثال کے طور پر فی زمانینا جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے وہ غریبوں کی مدد ہے، کہ ہمارے یہاں جو ابھی حالات ہوئے ہوئے ہیں اس میں غربا پریشان ہیں، بلکہ اب تو اچھے بھلے لوگ جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو ایسے افراد کی جو صدقہ نکالنا چاہتے ہیں، ابھی جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے اور لوگوں تک لوگوں تک رقم پہنچائی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، خود کریں یہ بھی اچھا ہے، ورنہ بہرحال جس کے اوپر اعتماد ہے جیسے دعوت اسلامی ہے اس کے ذریعے سے آپ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، اور جو صدقے کا مستحق نہیں ہے وہ صدقہ لے لیتا ہے تو وہ بہت غلط کر رہا ہے، اور جہاں وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے وہیں لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں یہ پیدا کر رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے کس قدر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں ان تک جو یعنی صدقہ ہوتا ہے یا ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچ نہیں پاتی، لہذا ان لوگوں کو بھی خوف کرنا چاہیے کہ جو صدقے کے مستحق نہیں ہیں اور صدقہ لے لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ دیکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ جو صدقہ نکالتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا مال جا کہاں رہا ہے، مستحق کو جا رہا ہے یا غیر مستحق کو جا رہا ہے، تو کوشش کر کے اپنے طور پر مستحق کو لازمی طور پر پہنچانا چاہیے۔
میرا سوال یہ تھا کہ جائے نماز اگر الٹی بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو اس میں شرن کیا احکام ہوں گے؟ مطلب الٹی اس طرح کی جو سجدے والی جگہ ہے وہ پاؤں میں آ جائے اور پاؤں والی جگہ جو ہے وہ سجدے میں آ جائے، اور وہ بھی غلطی سے، مطلب کہ اندھیرا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ آدھی نماز میں جا کے جب روشنی ہو تو پتہ چلے کہ آدھی نماز بندہ پڑھ چکا ہو، نماز پوری پڑھ لی ہے، اب وہ نماز ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ یہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے۔
جی، نماز تو آپ کی ہو گئی، اور اس میں یہ ہے کہ الٹی کرنے میں تو ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی الٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سامنے کا جو حصہ تھا وہ پیچھے کی طرف لیا ہے اور پیچھے والا حصہ ہی آگے چلا گیا، ایک تو ہوتا ہے الٹا یوں ہو جانا، اس میں بھی نماز ہو جاتی، لیکن جو اس طرح آپ کریں گے نا اس میں ایک خیال عام طور پہ لوگوں کو یہ آتا ہے کہ سامنے والی جو طرف ہوتی ہے اس میں بہت دفعہ یہ مقدس تصویریں بنی ہوتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی تصویر ہوگی یا کعبۃ اللہ المشرفہ کی تصویر بنی ہوگی، تو اب وہ پاؤں میں آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو واقعی تکلیف ہونی چاہیے، لیکن جب اسے زمین پر بچھائے نا تو اس وقت بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ ایسی جو جا نماز ہوتی ہے کہ جس پر سبز گنبد کی یا کعبۃ اللہ المشرفہ کی تصویر بنی ہو اس کو زمین پر بچھانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ایسی جائے نماز لینی ہی نہیں چاہیے۔ جائے نماز اگر لینی ہی ہے کہ آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں تو پھر سادہ لیجئے، بعض لوگ بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ طرح کی جائے نماز لیتے ہیں، اگر تو وہ نماز کی تعظیم کی بنیاد پر لیتے ہیں تو اپنی جگہ پر، لیکن ایسی چیزوں کے اوپر نماز پڑھنا بہت دفعہ ساری توجہ ان کے اوپر رکھتا ہے۔ وی آئی پی بہترین قسم کی جائے نماز موٹی یہ بچھی ہوئی ہوتی ہے سامنے، تو اب بندہ نماز پڑھے یا جائے نماز کو دیکھے، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ساری توجہ پھر اس کے اوپر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ نماز سے توجہ ہٹانے والی ہوتی ہیں، تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے نماز کے اندر کہ بندے کی توجہ نماز سے ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف لے جائیں۔ جائے نماز اگر ہو بھی تو بالکل سادہ رکھیں، سادہ جائے نماز پر آپ نماز ادا کریں، باقی آپ جو تصویروں والی جائے نماز ہیں اس کو لیا ہی نہ کریں کہ وہ زمین پر بچھانا یہ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو بخاری شریف کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی، نیک عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے اجبا علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔